الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم حضرات، آج کی گفتگو کے لیے تجویز کیا گیا عنوان ہے انسان کامل. یقیناً اس عنوان کے تعین کا مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے چند پہلوؤں کو سامنے لانا ہے اور بیان کرنا ہے. میں اختصار کے ساتھ وقت کی تحدید کا خیال رکھتے ہوئے چند بنیادی باتیں اس عنوان کے حوالے سے عرض کروں گا. کسی انسان میں کمال چار صفات سے پیدا ہوتا ہے. پہلی چیز حکمت و معرفت، یا علم و فہم، دانش، بصیرت، تعقل، تدبر. جس انسان کے اندر دانائی، علم، فہم، معاملہ فہمی، دانش، شعور، تدبر اور تفکر ہو، وہ یقیناً ان لوگوں پر برتری رکھتا ہے جو ان اس صفت سے محروم ہے. قل، اے حبیب، آپ فرما دیجئے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم و شعور رکھنے والے اور بے علم اور بے شعورے یہ برابر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون. بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے. دوسری صفت شجاعت و بہادری، یا جرأت و ہمت ہے. جو شخص جرأت و ہمت سے اور شجاعت و بہادری سے محروم ہے، وہ انسانی معاشرے میں کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کر سکتا. تیسری چیز عدل و انصاف، یا اعتدال اور توازن اور ادائیگی حقوق ہے. جس انسان کے اندر، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں اور اس کی عملی زندگی میں عدل و اعتدال، انصاف اور ادائیگی حقوق کی صفت نمایاں ہے، وہ انسانی معاشرے کے لیے بہت مفید انسان کہلاتا ہے. اور چوتھی چیز عفت و پاک دامنی. جسمانی حوالے سے بھی اور فکری اور عملی حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری اس میں ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اپنے کپڑوں کو پہلے کی طرح پاکیزہ اور صاف رکھیے. والرجز فاہجر, اور ہر طرح کی فکری نظریاتی عملی آلائش سے پہلے کی طرح الگ تھلگ رہی. فکری اور عملی پاکیزگی اور کردار کی طہارت اور عفت و پاک دامنی, یہ چوتھی صفت ہے. ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والا انسان, اپنے اندر انسانی کمال پیدا کرتا ہے. میں پھر دہرا دوں, پہلی چیز علم ہے, حکمت, معرفت, فہم, ادراک, دانش, شعور, تعقل اور تدبر. اور دوسری چیز شجاعت, بہادری, جرأت, ہمت, غیرت دینی. اور تیسری چیز عدل, اعتدال, انصاف, توازن, ادائیگی حقوق. اور چوتھی چیز عفت و پاک دامنی, ظاہری حوالے سے بھی اور فکری اور عملی اور نظریاتی حوالے سے. یہ چاروں صفات اپنے کمال کے درجے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ میں موجود تھی. ان چاروں صفات کو کمال جس نے بخشا ہے اپنے کردار میں اور اپنی عملی زندگی میں, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات. انسان کامل ایک بہت وسیع موضوع ہے, اس پر بار بار گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارا چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے, اس لیے میں چند باتیں اس انسان کامل رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا, جن میں سے ایک ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے, قابل عمل ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو ان صفات پر کاربند ہونے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور خود اپنے کردار اور عمل کے ذریعے ان پاکیزہ صفات کو رواج دیا, معاشرے میں عام کیا, اور انہی صفات کی بنیاد پر وہ معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کی دیانت, امانت, شجاعت, غیرت, بہادری, عفت اور پاک دامنی کو آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے بنیادی باتیں ایک ایسی روایت میں ملتی ہیں جو سیدنا حسن اور حسین نے اپنے والد گرامی قدر سے نقل کی. دو بیٹے ہیں اور اپنے والد سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ اور آپ کے احوال زندگی سے آگاہ کیجئے. حضرت علی نے فرمایا, کئی باتیں میں درمیان میں چھوڑ کر چند باتیں ذکر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قد وسع الناس منه خلقا، آپ کے اخلاق کریمہ کسی خاص فرد اور کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تھے بلکہ آپ کی خوش خلقی سب لوگوں کے لیے تھی۔ ہمارے ہاں اخلاق کا مظاہرہ مخصوص افراد کے ساتھ ہوتا ہے، جن سے ہمارے مفاد وابستہ ہوں یا ہماری ضرورتیں جن سے جڑی ہوں۔ قد وسع الناس منه خلقا، آپ ہی خوش خلقی سب کے لیے تھی۔ اور حضرت علی نے بہت خوبصورت جملہ آپ کی سیرت مطہرہ کے ذکر کے بارے میں فرمایا، آپ کے ذکر سیرت کے ذکر میں فرمایا، فصار لهم ابا، آپ شفقت میں اپنے صحابہ کے لیے باپ کی طرح تھے۔ سبحان اللہ، خود حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جہنم کے گڑے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں اور کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں وہاں سے واپس لا رہا ہوں۔ فصار لهم ابا، آپ ان کے لیے باپ کی طرح تھے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ لوگوں نے آپ پر اپنے باپ قربان کیے۔ عبداللہ بیٹے کا نام بھی ہے اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی منافق۔ ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ ہے، کھڑے مسلمان، جوان آدمی۔ جب غزوہ بنی مصطلق سے صحابہ لوٹ رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات بھی یقیناً ان کے ساتھ تھے۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، پانی پر جھگڑا ہوا، انصاری نے اپنے اعزہ کو اور مہاجر نے اپنے اعزہ کو پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کی مذمت کی، فرمایا دعوہ، اسے چھوڑو، اس لیے کہ یہ پکار ایک یعنی جاہلی عصبیت کی بنیاد پر اپنے قبیلے کو پکارنا مدد کے لیے یہ بدبودار چیز ہے، اس کو چھوڑو۔ جھگڑا کنٹرول ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک بات کہی جس کو سورہ منافقون میں اللہ نے ذکر فرمایا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، جب ہم مدینہ میں لوٹیں گے تو نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں اور یہ باہر سے آ کر ہمارے شہر پہ قبضہ کرنے والے مہاجرین ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ لوٹیں گے، لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو ہمارے عزت دار ان اذلہ اور گھٹیا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ یہ جملہ اس بیٹے نے بھی سنا اور مدینہ منورہ کے باہر جہاں سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے، یہاں آ کے تلوار نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا، والد کا انتظار کرنے لگا۔ والد جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا، خبردار، تم مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تم نے مہاجرین کو ذلیل کہا ہے، جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب تشریف لائے تو آپ سے عبداللہ نے عرض کیا، لو شئت لأتیت برأسہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ باپ قربان، ابو عبیدہ بن جراح بالکل ایسا ہی ہوا، اپنا والد حضور میں قربان کر دیا۔ تو سارا اب آپ اپنے دوست، اپنے ساتھیوں اور رفقا کے لیے باپ کی طرح کی شفقت، ساری کائنات کے باپ آپ کی شفقت پر قربان ہوں۔ وَسَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ، اور سب لوگ حقوق میں آپ کے ہاں برابر تھے. یہ مساوات محمدی ہے. معاشی مساوات کا نعرہ غیر فطری ہے. معاشی مساوات کا نعرہ غیر فطری ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی. اسلام میں معاشی مساوات کی بجائے قانونی مساوات ہے, اور یہی اصل فطری اور دینی مساوات ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں, کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں. وہ سربراہ مملکت ہے, وہ چرواہا ہے, وہ کسی کا ماتحت ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے, سب کے لیے قانون ایک جیسا. وَصَارُوا عِنْدَهُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ, سب لوگ حقوق میں آپ کے ہاں برابر تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو, جب تک میں حقدار کو اس کا حق لے کر اس کے سپرد نہ کر لوں تب تک وہ مجھ پر طاقتور ہے, اور جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے جب تک میں اس سے حق لے کر حقدار کے سپرد نہ کر دوں تب تک وہ میرے لیے بے وزن ہے, میں اس سے حق لوں گا اور حقدار کے سپرد کروں. مجلس ہوں مجلس حلم و حیاء و صدق و امانت. حضرت علی اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم بردباری والی, حیاء حیا والی, صدق سچائی والی اور امانت والی تھی ہوا کرتی تھی. لا ترفع فیہ الاصوات, اس مجلس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلا چلا کر الجھ نہیں جایا کرتے تھے, آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی. ولا تؤذن فیہ الحرب, اب ذرا غور کیجئے, ہماری مجلسیں بھی ہوتی ہیں, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لا تؤذن فیہ الحرب, آپ کی مجلس میں کسی کی عزت و آبرو پر بٹا نہیں لگایا جاتا تھا, کسی کی عزت و آبرو مجروح نہیں کی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, اور آپ نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی غیبت کر رہا ہے, اور تھوڑی دور گئے تو دیکھا کہ ایک گدا مرا پڑا ہوا ہے اور پھولا ہوا ہے, اور پھول اس وقت جاتا ہے گدا جب کئی دن اس پر گزر گئے, ٹانگیں اس کی اکڑ جاتی ہیں, پھولا ہوا ہے. تو آپ نے اس شخص کو بلایا جو ابھی غیبت کر رہا تھا, آپ نے فرمایا اس گدے کا گوشت کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ, گدا جس کی حرمت آپ نے بیان فرمائی اور وہ بھی پھولا ہوا بدبودار, اس کے تو پاس کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو کچھ تم کہہ رہے تھے وہ اس گدے کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے.
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ گوشت بھی انسان کا اور مردار کا, اور وہ بھی اپنے بھائی کا. لا تؤذن فیہ الحرب, آپ کی مجلس میں کسی کی عزت و آبرو مجروح نہیں کی جاتی. ولا تمسنا فلطاته, اور کسی کی لغزش کو اچھالا نہیں جاتا تھا, کسی کی لغزش کو اچھالا نہیں جاتا تھا, لیگ پولنگ کا مزاج نہیں تھا. معتدلین, شرکائے مجلس میں اعتدال کا مزاج ہوتا تھا. یتواصلون بالتقوی, تقوی کے ساتھ جڑے رہتے تھے. متوازعین, آپس میں توازوں سے پیش آتے تھے. یؤقرون فیہ الکبیر, مجلس میں
بڑوں کا احترام ہوتا تھا. بڑے آ گئے ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑنا، ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا، ان کا اکرام کرنا. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ہاں تو یہ حال تھا کہ چلتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کبر کبر، بڑوں کو پہلے چلنے دو، بڑوں کو آگے بڑھنے دو. کھانا جب دسترخوان پہ لگ جاتا تو اگر کوئی بچہ پہل کرتا تو یا نوجوان کو پہل کرتا تو آپ فرماتے کبر کبر. آغاز اس دسترخوان پر جو بڑا ہے اس سے کرواؤ. یہ ایک تعظیم ہے، یہ ایک حرمت ہے. یرحمون فی الصغیر، مجلس میں چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے. یو ہاں، جب کوئی پھل نیا آتا، جب کوئی پھل پہلی مرتبہ موسمی پھل نیا آتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، سونگتے اور جو بچہ ہوتا اس کے حوالے کرتے تھے. وَيُؤْسِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، حاجت مندوں کی خاطر ایثار کرتے تھے. يَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اگر کوئی اجنبی آ جاتا تو اس کی دیکھ بھال کرتے تاکہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. حضرت حسن، حضرت حسین اور حسن دونوں، ایک کچھ باتیں حضرت حسین پوچھتے، پھر جب تھوڑا وقت گزرتا تو پھر حضرت حسین سوال کرتے، حضرت حسن سوال کرتے. حضرت حسین نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ کیف کانت سیرتہ فی جلسائہ، اہل مجلس کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باروب کون شخصیت ہو سکتی، اور آپ سے زیادہ قلبی احترام کس کے دل میں ہو سکتا ہے کسی اور فرد کے لیے؟ لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، مجلس میں حضرت علی بتا رہے ہیں، حضرت علی اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، حضور ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے. ما رأی، حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کھلے اور مسکراتے چہرے والا کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا. یہ خشک الذین آمنوا، ہر وقت چہرے پر یبوست اور خشکی، یہ کوئی وقار اور صالحیت کی نشانی نہیں ہے. مومن کا چہرہ کھلا چہرہ، سہل الخلق لین الجانب، نرم مزاج اور نرم طبیعت کے مالک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیس بفضل ولا غلیظ، نہ بد مزاج نہ سخت مزاج. ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں چلانے والے نہیں. ولا فاحش ولا عیاب ولا مداح، نہ فحش گفتگو کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، اور نہ کسی کی بے جا تعریف کرنے والے. یتغافل عما لا یشتہی، جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں ان سے اعراض کرتے تھے. اور اعراض کیسے کرتے تھے؟ ویعیس منہ ولا یجیب فیہ، آپ ناپسندیدہ چیزوں کو کسی شخصیت کی وجہ سے پسند کرنے لگیں، لوگ اس سے مایوس تھے. یقینی بات ہے لوگوں کو یقین تھا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ اس سلسلے میں خاموش ہو جاتے، جواب تک نہ دیتے تھے. قد ترك نفسه من سلاسل، تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چھوڑا ہے، تین چیزوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. کون کون سی چیزیں؟ غور سے ہمیں ان کو اپنانا ہے. ایک تو فرمایا کہ المراء، دکھلاوے کا مزاج، اور اس کا معنی دوسرا جھگڑا اور فساد بھی کیا ہے. والاکثار، زیادہ باتیں بنانا. وما لا یعنی، اور بے مقصد اور لغو کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اس سے حضور نے اپنے آپ کو بچایا. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ حکمت کیسے ملی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں دو کام میں نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ بے مقصد میں بولتا نہیں، اور دوسرے یہ کہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، کام وہی کرتا ہوں جو مقصد کا ہو اور بولتا وہاں ہوں جہاں ضرورت ہو.
وَتَرَكَ النَّاسَ مِن سَلَاسٍ، اور تین چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بچائے رکھا. کَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا، بلا وجہ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے. وَلَا يُعِيرُهُ، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے. عار دلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات کہنا جو فوری شرمندگی کا باعث ہو، فوری شرمندگی کا باعث ہو، ایسی بات کہہ دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا.
وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَاتِهِ،
یہ بڑی غور طلب بات ہے. وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَاتِهِ، کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں کہ ابھی جو شخص اندر آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ انتظار کرنے لگے، ایک صاحب آئے، تازہ تازہ وضو کیا ہے، داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور جوتا ایک طرف رکھا، اور تحیت المسجد کے دو نفل پڑے، اور حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. جتنا وقت ان کے پاس تھا بات سنی، اور لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اٹھ کر چلے گئے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، مجلس حضور کی لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی ہے. لوگوں کی نگاہیں اٹھیں تو دیکھا کہ وہی صاحب آئے جو کل آئے تھے. اسی طرح انہوں نے وہ سارے اعمال کیے. تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پھر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جبریل امین کے ذریعے اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں، اور حضور اس کا اظہار فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا لوگوں ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں پہلے دو دن حضور بشارت سما چکے ہیں. حیران ہوئے لوگ. ایک صحابی کہنے لگے میں نے جب مجلس ختم ہوئی تو ان سے عرض کیا کہ میرے گھر میں کچھ جھگڑا سا ہو گیا ہے، میں تین دن آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں. بسم اللہ تشریف لائے. وہ کہتے میں اس لیے ان کے ساتھ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ نہیں، دو تین مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر. اللہ اکبر. کہتے میں نے ایک دن گزارا، دو دن گزارے، تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جھگڑا وگڑا میرے گھر میں کوئی نہیں ہوا تھا، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سے اعمال بجا لاتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ کو جنت کی نقد بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سنائی. ویسے تو صحابہ کے بارے میں، سب کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. تو انہوں نے کہا میں دیکھنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نہ کوئی اضافی نفل پڑھتے ہیں، نہ کوئی آپ نے کوئی ہزار دانے کی تسبیح رکھی ہوئی ہے جس پر آپ کو تسبیح پڑھتے ہوں، اور نہ میں نے دیکھا کہ آپ کوئی ایسا امتیازی عمل کرتے ہوں، دعاؤں کی طوالت اور دعاؤں میں اضطراب کی کیفیت، میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی امتیازی بات معلوم نہیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا ٹھہر جائیے، واقعتاً میں کوئی اضافی نفل نہیں پڑھتا، واقعتاً میں کوئی الگ سے ذکر نہیں کرتا، اور دعاؤں کا طویل سلسلہ میرے ہاں نہیں ہے، لیکن دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں لوگوں کی ٹو میں نہیں رہتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کسی کو نعمت ملے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. حسد، میں حسد نہیں کرتا اور لوگوں کی ٹو میں نہیں رہتا. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے حبیب نے آپ کو جنت کی بشارت دی. ہم تو رات دن، یقین کیجئے، کیا فیس بک اور کیا دوسری ساری خرافات، جنہوں نے لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں الجھن ہے. موبائل فون نے ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو گئی. اچھی بھلی مجلسوں میں لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ آپس میں گفتگو اگر 8 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں شاید 5-7 منٹ آپس میں بات کرتے ہوں, ورنہ سب کچھ مصروف ہے, مسجدوں میں ہی لگے ہوئے, خیر کی مجلسوں میں بھی لگے ہوئے, الجھا کے رکھ دیا ہے. لا یطلب عوراتہ, حضور کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے. اس سے ملتا کیا ہے, میں تو حیران ہوں, سوائے ذہنی عیاشی کے اور جھوٹی تسکین جو انسان نے نفس امارہ کے اندر رکھی ہوئی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. لا یتکلم الا فی ما رجا ثوابہ, زبان سے وہی بات نکالتے جس کے ثواب کی امید ہوتی تھی. اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی طروسہم الطیر, جب گفتگو فرماتے تو آپ کے سامعین ایسے گردنیں جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے, پرسکون یکسوئی اور دھیان کے ساتھ. اللہ نے آپ کو اگر 10 منٹ 15 منٹ دیے خیر کی بات سننے کے لیے تو چھوڑے سارے کام اور اسے سن لیں. وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا, اور مزاج یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے کرتے خاموش ہوتے تب کوئی اور بات کرتا تھا. وَلَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثِ, آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کاٹتا نہیں تھا. ہم شام کو جو ہمارے ہاں ڈرامے لگتے ہیں اور ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے اس میں لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنی نئی نسلوں کو سکھا کے آ رہے ہیں, مسلسل لوگ دو بولتے چلے جا رہے ہیں, نہ اس کی سمجھ آ رہی ہے نہ اس کی سمجھ آ رہی ہے. من تکلم انصتوا له حتى يفرغ, ہم جس حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور جن کے تذکرے ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے اور جو ہمارے لیے ماڈل ہیں, ان کی مجلس کا آپ سن رہے ہیں کہ من تکلم, جب مجلس میں کوئی ایک بات کرتا انصتوا له, سب خاموش ہو جاتے حتى يفرغ, جہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لے گا. جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کر لیتے تھے کوئی اور بولتا نہیں. حدیثہم عندہ حدیث اولہم, ان میں سے ہر ایک کی بات آپ کے ہاں ایسے ہی توجہ کی مستحق ہوتی تھی جیسے ان میں سے پہلے کی بات مستحق. یضحک مما یضحکون, جس بات پر لوگ ہنستے آپ بھی مسکراتے تھے. ويتعجب مما يتعجبون, جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی اس بات پر اظہار تعجب کرتے. ويصبر للغریب على الخجوة في منطقه ومسألته, اجنبی کی ادھر ادھر کی گفتگو اور سوالات پر صبر کرتے. لا يقبل الثناء الا من مكافر, کوئی آپ کی تعریف کرتا تو یہ آپ کو گوارا نہیں تھی, ہاں شکر ادا کرنے کے طور پر کوئی کچھ کہتا تو یہ الگ بات ہے. لا یقطعوا علی حدیث احد حدیثہ حتی یجوز, آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا. تو فیقطعہ بنہی او قیام, پھر آپ اس کی بات کس طرح سے کاٹتے کہ یا تو اس کو گفتگو سے روک دیتے یا خود کھڑے ہو جاتے تھے مجلس. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے والد, اب حضرت حسین کے بعد حضرت حسن کی باری آ گئی, حضرت حسین کے بعد حضرت حسن نے کہا میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ آپ کی خاموشی کیسے ہوتی تھی, تو انہوں نے فرمایا کان سکوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربعین, حضور جب بھی خاموش ہوتے تو 4 چیزیں آپ کی سوچ میں رہتی تھی, 4 چیزیں, على حلم والحذر والتقدير والتكفير, حلم اور بردباری کی وجہ سے خاموشی ہوتی, احتیاط کے پیش نظر ہوتی, اندازہ لگانے کی غرض سے ہوتی, اور غور و فکر اور سوچ بچار کی خاطر ہوتی. تقدیر کس میں ہوتی, ففی تسویت النظر والاستماع من الناس، اندازہ لگانا اس بات کا ہوتا تھا کہ معاملے کی صورتحال پر پوری طرح سے نظر ڈال لی جائے. کان کتا لے گئے کتے پیچھے پرجندی بجائے، پہلے سوچو کہ بھئی گل کی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ صورت معاملے کی صورتحال کو پوری طرح سے نظر ڈال لی جائے اور غور و فکر کر لیا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن لی جائیں، پھر کوئی فیصلہ ہو. وَأَمَّا تَفْكِيرُهُ فَفِيمَا يَبْقَى وَلَا يَفْنِي، اور غور و فکر ہمیشہ باقی رہنے والوں چیزوں کے بارے میں ہوتا تھا، فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا تھا. آپ تشریف لائے گھر، حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ کھانے کو کچھ بچا ہے، وہ آپ کو پتا تھا کہ گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے جو دستی کا گوشت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، پٹ کا گوشت، دستی کا گوشت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو دستی ایک رکھ لی تھی. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور باقی تو سب کچھ ہم نے خیرات کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، دستی کا گوشت بچ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ باقی سب کچھ بچ گیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گیا ہے، یہ دستی کا گوشت تو ہم کھا لیں گے، باقی جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ اصل میں بچ گیا. وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ فِي الصَّبْرِ، بردباری اور صبر آپ کے ہاں اس طرح سے اکٹھا ہوتا تھا کہ کوئی چیز آپ کو غصے نہیں دلاتی تھی اور بے چین اور اضطراب نہیں کرتی تھی، ہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی بات ہوتی تو اس پر آپ کو غصہ آتا. اور چار کاموں میں بڑی احتیاط کرتے تھے، اخذہ بالحسن لیقتدا بہ، اچھی چیز کو ہمیشہ اس لیے اختیار کرتے کہ لوگ آپ کو فالو کریں گے. وترک الکبیر لینتہا عنہ، اور بری چیز ہمیشہ اس لیے اختیار نہیں کرتے، کبھی بھی آپ نے اختیار نہیں کی تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. والرأی فی ما اصلح امته، اور امت کی بھلائی میں ہمیشہ آپ کوشا رہتے. والقیام فی ما هو خیر لهم، اور ہر وہ کام کے جس میں امت کا فائدہ ہوتا اس کے لیے آپ کھڑے رہتے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تو ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو مسلسل ہوتے رہنی چاہیے، ایسے پہلو ہیں سرکار کی حیات طیبہ کے، لیکن وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، ایک بات سنا لوں بس پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ذاتی انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃً قط، آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، بڑے بزدل. بھئی مارو اپنی جوڑ کے کسی بندے کو جو آپ کو بھی ایک مکہ مارے. یہ بیوی کو مارنا تو ایسے ہی جیسے کسی بوری پر آپ یا رضائی پر آپ لاٹھی مار رہے ہیں، بیچاری نے کیا کہنا ہے. کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. ولا ضرب خادما قط، کبھی کسی خادم اور ملازم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ولا ضرب بیدی شیئا قط، پوری حیات طیبہ میں کبھی کسی چیز پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ الا ان یجاہد فی سبیل، یعنی ہمارے ہاں بلی گزر رہی ہے ویسے ہی وٹا مار لیں، کیا ضرورت ہے اس کی. کتا گزر رہا ہے ویسے ہی لاٹھی مار لیں، آخر اس کی ضرورت کیا ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ بلب لگا ہوا ہے اس کو وٹا مار کے توڑ دیں، پنکھا پر ٹیڑھا کر دیں، آخر اس کی کیا ضرورت ہے. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ اللہ کے حبیب کا حال تو یہ ہے کہ لا ضرب بیدہ شیئا قط، حیات طیبہ میں کبھی کسی چیز پر ہاتھ نہیں اٹھایا. چیونٹیوں کے بل پر جب لوگوں نے آگ جلا دی تو حضور نے فرمایا تم نے کیوں ایسا کیا ہے. چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو فرمایا واپس کرو. ہرن کا بچہ پکڑ لیا واپس کرو. اللہ اکبر، اللہ کیا کردار ہے. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ عز و جل، یہاں ہاں میدان جہاد میں آپ پوری طرح تیار ہو کر جاتے، لیکن 83 ایسے واقعات پیش آئے ہیں، 77 جنگیں جن میں کبھی آپ خود بھی تشریف لے گئے اور کبھی اپنے رفقا کو بھیجا، لیکن پوری حیات طیبہ میں آپ کے ہاتھوں کوئی ایک بھی قتل نہیں ہوا ہے. ہاں، ایک دفعہ غزوہ احد کے موقع پر حارث ابن زمہ، ابی ابن خلف آگے بڑھ رہا تھا، تو حارث ابن زمہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ابی ابن خلف کی طرف پھینکا، اس کی گردن پر صرف خراش آئی، لہو نہیں نکلا. غور سے سنیے ذرا، گردن پر صرف خراش آئی، لہو خون نہیں نکلا. یہ وہ شخص ہے ابی ابن خلف جو مکے میں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، روزانہ 8-10 سیر جوار اسے کھلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم نے کیا قتل کرنا ہے، میرے ہی ہاتھوں تم قتل ہو گئے. یہ ویسے جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب تیر اس کو لگا اور خراش آئی، خون بھی نہیں نکلا، تو واپس قریش کے پاس یہ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اب میں نہیں بچوں گا، مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے. لوگوں نے کہا بد دل نہ ہو جاؤ، یہ تو ہلکی پھلکی خراش ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس نے وہ مکے والی بات دہرائی اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، مقام صرف میں یہ مر گیا. کافر کو حضور کی بات پر اتنا یقین ہے، ہمیں کتنا یقین ہے. وآخر دعوانا